الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وفي لفظ ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. شریعت کے مقاصد کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شریعت کے بہت کچھ احکام اور بہت کچھ امور دل کے لیے ہیں، دل کی اصلاح کے لیے، اور دلوں کو تقویٰ کے منہج سے آراستہ کرنے کے لیے. اور دلوں کی ہر خرابی کو دور کرنے کے لیے اور جو بھی امور دلوں کی روحانیت کو مسخ کرنے کا سبب بنتے ہیں ان کا قلع کماں کرنے کے لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو سارے اعضاء کا سردار قرار دیا ہے اور سردار اپنی پوری قوم یا ملت کی قیادت کرتا ہے. اگر وہ نیک ہو تو اس کی قوم نیکی کے منہج پر قائم ہوگی، اور اگر وہ برا ہو، بد کردار ہو، بد عقیدہ ہو تو اس کے اتباع بھی اسی خرابی کے منہج پر قائم رہیں گے. دل کی حیثیت بھی ایک سردار کی ہے، اور یہ دل ہی سارے اعضاء کو احکام جاری کرتا ہے. اگر یہاں تقویٰ ہوگا تو اس کے احکام تقویٰ پر مشتمل ہوں گے، اور اگر دل میں خرابی ہوگی تو پھر دل کے سارے احکام سارے اعضاء کے لیے خرابی پر ہی قائم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی نقطے کو واضح کیا ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے اس ڈھانچے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو مضغہ کہا گیا ہے. مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں. وہ ٹکڑا اگر درست ہے تو سارا ڈھانچہ درست ہوگا, اور اس ٹکڑے میں اگر کوئی فساد یا بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر سارا ڈھانچہ بگڑ جائے گا. الا وہی القلب, وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. دل اشرف الاعضاء ہے اور سارے اعضاء کا رئیس اور سردار ہے, اور سارے اعضاء اس کے سارے احکام قبول کرتے ہیں, لہذا دل کی درستگی سارے اعضاء کی درستگی ہے اور دل کا بگاڑ سارے اعضاء کا بگاڑ ہے. اس لیے شریعت کی پہلی توجہ انسان کے دل پر ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو, تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, ولیکن ینظر الی قلوبکم, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, واعمالکم, اور دلوں کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل جو ہیں یہ سب سے اولین نظر اور توجہ کا مرکز ہیں اور نگرانی کا ایک محل ہیں. ہر مکلف ہر شے کی اصلاح سے قبل اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دے, تاکہ اس دل میں درستگی اور صلاح قائم ہو جائے اور پھر یہ درست احکام صادر کرے اور پورا جسم انہی درست احکام کو قبول کرے اور یوں نیکی اور تقویٰ کے منہج پر قائم ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ایک بار تین دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہاں ہے, التقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہاں ہے, التقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہاں ہے. تین بار آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اور تینوں بار اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. وجہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اگر تقویٰ موجود ہے تو یہاں سے جو بھی احکام صادر ہوں گے وہ اسی تقویٰ پر مبنی ہوں گے, اور یہاں اگر تقویٰ موجود نہیں ہے بلکہ فسق و فجور کے عزائم ہیں تو پھر جو بھی احکام صادر ہوں گے وہ فسق و فجور پر ہی قائم ہوں گے. دل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت, یہ دونوں چیزیں انسان کا معمول بن جائیں. اور چونکہ یہ معاملہ ایک فکری معاملہ ہے, لہذا سچے عقیدے کا فہم یہ پہلی اساس ہے, کیونکہ دل ہی عقیدے کا مرکز ہیں اور عقیدے کا محل ہے. انسان کو روحانیت کے حصول کے لیے بہت سے علائق پر توجہ دینی ہے, مثلا زیادہ کھانا پینا, یہ بھی دلوں کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے اور روحانیت کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن یأکل من مئة واحدة والمنافق یأکل من سبعة امعاء. مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے, ایک منافق سات آنتوں سے کھاتا ہے. اور یہ بسیار خوری جو ہے, زیادہ کھانا پینا, یہ دلوں کی غفلت کا باعث بنتا ہے. اللہ رب العزت نے معدے کو ایک خاص مقام پر رکھا, دل اس کے اوپر ہے اور شہوانی اعضاء اس سے نیچے ہیں. کفار جو کھاتے پیتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا مقصد نیچے کی طرف مبذول ہوتا ہے تاکہ شہوانی اعضاء جو ہیں انہیں تحریک ملے اور یہ زندگی جو ہے اسی مقصد میں گزر جائے. لیکن ایک مومن قلیل غذا کا عادی ہوتا ہے اور اپنی غذا کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف مبذول کرتا ہے. معدہ اور ما فوق المعدہ, یہ مومن کا موضوع ہے, اور معدہ وما تحت المعدہ یہ کافر کا موضوع ہے. یہ غذا کی قلت یہ بھی ایک روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, اس لیے دین اسلام میں روزے کو مشروع قرار دیا گیا. سال بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض ہیں, اور ایک انسان تقلیل غذا سے یہ تربیت بخوبی حاصل کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو لیکن شہوانی اعضاء پریشانی کا باعث ہو, روزے کا مشورہ دیا تاکہ تقلیل غذا سے اس کی یہ حدت دور ہو جائے اور اس کی روحانیت مستحکم ہو. فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اور نکاح میں جلدی کرو. یہ بات نوجوانوں کی توجہ کے لیے بھی ہے, اور جو نوجوانوں کے اولیاء الامور ہیں, جو ان کے سرپرست ہیں, ان کی توجہ کے لیے بھی ہے. ایک بندے کے پاس بیٹا ہو یا بیٹی ہو, شریعت جلد نکاح کی ترغیب دیتی ہے. بیٹا ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها, کہ عورتوں سے جو آپ ایک بندے کو تلاش ہے نکاح کے لیے تو چار امور دیکھے جاتے ہیں, ایک اس کا مال, ایک اس کا حسب خاندان, تیسرا اس کا حسن, اور چوتھا اس کا دین. کسی عورت میں اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوں مل جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فظفر بذات الدین, اگر دیندار خاتون کا رشتہ مل جائے تو پھر فوراً قبول کر لو اور نکاح کر لو تاکہ یہ معاشرہ عفت, تزکیہ اور طہارت کے مقاصد پر قائم ہو. اور اگر ایک شخص کے پاس بیٹی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر ایسے شخص کی طرف سے آ جائے جس کا دین بھی قابل تعریف ہے اور اخلاق بھی قابل تعریف ہے, تو رشتہ قبول کرنے میں تاخیر نہ کرو, اور اگر تاخیر کرو گے تو فرمایا کہ تکن فتنۃ بفساد عریض یا فساد کبیر, فتنہ بپا ہو سکتا ہے اور ایسا فساد, ایسا بگاڑ جس کے تم متحمل نہیں ہو سکتے, جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. وجہ یہی ہے جو شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ عفاف اور تقویٰ پر انسانوں کی تربیت ہو. تو فرمایا کہ اے نوجوانوں جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ فوراً نکاح کر لے, فَإِنَّهُ أَغَضُّ ذِي الْبَصَرِ واحسن للفرج, کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں, ایک اس سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی. ایک نوجوان اگر نکاح کرنے کے باوجود نگاہیں نیچی نہیں رکھتا تو یہ شرعی اعتبار سے موجب عذاب ہو سکتا ہے, اور ایک نوجوان اگر نکاح کرنے کے باوجود اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اور عفاف کے اصولوں کو نہیں اپناتا تو یہ چیز اللہ رب العزت کی ایسی ناراضگی کا موجب ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی معافی تب ہی قابل قبول ہوگی جب اس کو پکڑا جائے اور آدھا زمین میں گاڑا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں بھیانک طریقے سے, اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک موت واقع نہ ہو جائے. اور اگر دنیا کی یہ سزا قائم نہیں ہوتی تو جو ہی وہ مرے گا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک دیگ نما برتن تیار ہوگا, انتہائی گرم ہوگا, اس میں اس کو جھونک دیا جائے گا. اس کو جھونکتے وقت اس کے منہ میں کشادگی ہوگی اس برتن کے, اور جب وہ پیٹ میں چلا جائے گا اس برتن کے تو اس کے منہ کو تنگ کر دیا جائے گا تاکہ نکل نہ سکے. اور اس برتن کا عذاب جو ہے بالخصوص اس کے جسم کے نچلے اعضاء کو جلائے گا, اور یہ جلنے کا عالم قیامت تک قائم رہے گا, قیامت خاص صدیوں بعد قائم ہو. تو شریعت نے اتنی کڑی سزا کیوں رکھی ہے؟ تاکہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کر سکے اور انہیں تقوی اور طہارت کے اصولوں پر چلنے کی تلقین کرے. تو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں انسان کے دل کی صفائی کے لیے پروگرام بھی دیے اور بے تحاشا تلقین بھی فرمائی, کیونکہ یہی در حقیقت اصلاح کی بنیاد ہے. فرمایا کہ قد افلح من زکاہا, جو شخص اس دل کی طرف سے پاک صاف ہو گیا وہ فلاح پا گیا. بنفس وما سواہا, نفس انسانی کی قسم کھائی, فالحمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے اس نفس میں نیکیوں اور گناہوں دونوں کا الہام کیا ہے اور دونوں کے نتائج سے آگاہ کیا ہے کہ انسان اگر نیکی کے راستے کو اپناؤ گے تو یہ دل کا تزکیہ ہوگا, اور اگر گناہوں کے راستے کو اپناؤ گے تو یہ دل کا بگاڑ ہوگا. اور قد افلح من تزکا, یا قد افلح من زکا, کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے بالکل پاک صاف ہو جائے اور نیکی کا راستہ اپنا لے, ہدایت کا راستہ چن لے اور اس پر مستقل قائم و دائم ہو جائے, چل پڑے اس پر, تاکہ جب اس کا دل تقوی پر قائم ہوگا تو دل کے سارے احکام تقوی ہی پر قائم ہوں. اور یہ بات یاد رکھو, شریعت نے دو ہی راستے متعارف کرائے ہیں, یا تو انتہائی تقوی اور نیکی کا راستہ, اور یا پھر بربادی, بگاڑ, نافرمانی اور گناہوں کا راستہ. بیچ کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے, تیسری کوئی صورت نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے, اب یا تو یہ انسان شاکر بن جائے, اچھا اور نیک اور صالح بن جائے, متقی پرہیزگار بن جائے, یا پھر کفور بن جائے, نافرمان بن جائے, سراسر گناہوں کا پتلا بن جائے. یہ دو ہی راستے, یا نیکی اور تقویٰ کا راستہ یا پھر نافرمانی اور بربادیوں کا راستہ, تیسرے کسی راستے کو شریعت نے پیش نہیں کیا. ہمارے لیے مثال کے طور پہ صحابہ کے منہج کو بیان کیا. یہ منہج جو ہے تم سب کے لیے مثالی منہج, اور تمام صحابہ نیکی اور تقویٰ کے راستے پر قائم تھے, وہاں گناہوں کا کوئی تصور نہ تھا. صحابہ کرام کا جو دور ہے کم و بیش ایک صدی پر مشتمل, اور ان کی پوری سیرت اور تاریخ میں گناہ اور نافرمانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی. اکا دکا کوئی مثال سامنے آ سکتی ہے جس پر اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے دیتا تھا اور معاملہ صاف ہو جاتا تھا, لیکن ایسا تصور اس معاشرے میں نہیں تھا کہ نیکی بھی ہو اور گناہ بھی ہو. مسجد میں وہ زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, اور جو ہی باہر نکلے تو اسی زبان پر غیبتیں, کذب بیانی, دروغ گوئی, چغلیاں, بہتان ترازیاں جاری ہو رہی. بلکہ بعض لوگ اس قدر بے باک ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ کام کر ڈالتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, نمیمہ کرتے ہیں, بہتان ترازیاں کرتے ہیں, اور کوئی ان کو اللہ کا خوف نہیں. یہ دو کردار ایک ہی زبان کے ناقابل فہم, جس کا معنی یہ ہے کہ جو ذکر کے لمحات ہیں, یہ قرآن کی تلاوت کے لمحات ہیں, وہ کوئی دل سے نہیں ہو رہے, ایک ظاہری روٹین ہے یا دکھاوے کا عمل. ورنہ جو زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو وہ زبان غیبت کیسے کر سکتی ہے؟ جو زبان تلاوت قرآن سے مزین اور مرصع ہو وہ زبان گالی گلوچ کیسے کر سکتی ہے, بہتان ترازی کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ تضاد جو ہے جس انسان کی زندگی میں پایا جائے تو اس کا کردار ناقابل فہم. وہ انسان بیچ میں معلق ہے, نہ اس کا شمار صالحین میں ہے اور نہ اس کا شمار طالحین میں ہے. بلے شاہ نے کہا تھا, نہ میں موسیٰ نہ فرعون, بلیا کی جانا میں کون, کہ نہ تو اپنے نیک کردار سے موسیٰ بن سکا اور نہ ہی اپنی بد کرداری سے فرعون بن سکا کہ کم از کم دنیا میں عیش کر جائے. بیچ میں ایک معلق انسان, نہ یہاں سے فائدہ نہ وہاں سے فائدہ, تو کوئی اس زندگی کا فائدہ نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ. بعض لوگوں کا کردار ایسا ہے کہ ان کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور کل آخرت بھی خسارے میں ہوگی. تو دو ہی راستے ہیں, دو ٹوک. اسی طرح جب کل قیامت قائم ہوگی, جو انسان مرتے ہی قیامت کا شکار ہو جاتا ہے, تو قبر میں دو ہی صورتیں ہیں, القبر و اما روزہ تم ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا وہ جنت کا باغیچہ ہوگی اور یا وہ جہنم کا گڑھا ہوگی. بس یہ دو ہی ٹھکانے ہیں اور دو ہی مرکزیتیں ہیں جو قبر میں حاصل ہو سکتی ہیں, کسی کے لیے جنت کا باغیچہ اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا. کسی کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کسی کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کسی کی قبر کو اس قدر دبایا جائے گا کہ مقبور کا جسم بال کی طرح باریک ہو سکتا ہے, اور کسی کی قبر کو اس طرح کشادہ کیا جائے گا کہ تا حد نگاہ نور ہی نور اور پسرتے ہی پسرتے ہوں گی. کسی کی قبر میں اعمال صالحہ, مجسمہ حسن انسان کی شکل اختیار کر کے اس کا دل لبھائے گا اور اس کی وحشتوں کو دور کرے گا, تنہائیوں کو دور کرے گا. اور جو قبر کی تاریکیاں ہیں ان کو دور کرے گا. اور کسی کے گناہ جو ہیں, ایک بد شکل بد حیبت انسان کا روپ دھار کر اس کے خوف اور ڈر میں اور اضافہ کا موجب بنے گا. بس یہ دو ہی صورتیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ہم ایک تیسری روش میں معلق ہو کر کیا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن میں دو ہی ٹھکانے ہیں, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. دو ہی گروہ ہوں گے, ایک جنتی ایک جہنمی. تو بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں ایسے لوگوں کو رکھا جائے جن کی زندگی اسی تذبذب کا شکار تھی اور جن کی زندگی میں دونوں قسم کے تصورات موجود تھے, اور یا پھر ایک بڑا ہی کڑا معاملہ انسان کے سامنے رکھا جائے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ایک بڑا ہیبت ناک ترازو قائم ہوگا, وہ انسان جو گناہ بھی لے کر آئے اور نیکیاں بھی لے کر آئے ان کا معاملہ یہ میزان بے باک کرے گا اور ان کا تصفیہ میزان کے مرحلے میں ہوگا. جن کی زندگی دونوں قسم کے امور کی عادی تھی اور وہ ایک معلق انسان کا روپ دھارے ہوئے تھے تو ان کا تصفیہ میزان کرے گا. اتنا بڑا ترازو کہ جس کو دیکھ کر انسان تھر تھر کانپ اٹھیں گے, جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں, اور پھر یہیں سے جنت اور جہنم کے گروہ روانہ ہوں گے. ایک عجیب نفسیاتی کشمکش بھی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا ابعث بعث النار, آدم ذرا جہنم کا گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے ما بعث النار یا رب, یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا من کل الف 999, ہر ہزار میں سے 999 جہنمی. تو یہ میزان جب ہر ہزار میں سے 999 افراد کو جہنم میں دھکیلے گا تو یہ ایک نفسیاتی مار بھی انسان پر پڑ رہی ہوگی. اتنی کثرت سے جھمگھٹے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ یہ تصفیہ اللہ کے میزان پر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہد المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. بالکل دو ٹوک دو فیصلے ہیں, تیسری کوئی روش نہیں ہے, نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی تیسرا فیصلہ ہے. بس قیامت کے وقوع کی خبر ہے ایسی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ. یہ القارعہ ہے, ایک عجیب دستک ہے, ایک عجیب کھڑکھڑاہٹ ہے. آپ تو ایک بم کا دھماکہ برداشت نہیں کر سکتے, عمارتیں لرز اٹھتی ہیں, کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. اس وقت ہے حضرت انسان تجھ پر کیا بیتے گی جب ایک طرف نفخہ سور کی آواز ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے, جس کو ساخہ کہا گیا ہے کہ انسان کے کانوں کے پردے اس طرح پھٹیں گے کہ کان بہرے ہو جائیں گے, اور پھر ایک طرف آسمانوں کے ٹکرانے کی آواز, وہ ایک مستقل آواز ہوگی. یہ چاند ستارے سورج بے نور ہوں گے اور اللہ ان کو بھی ریدا ریدا کر دے گا, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, کہاں کہاں سے آوازیں آئیں گی اور کیسا ایک شور بپا ہوگا. اے انسان یہ ساری آوازیں تجھ پر بیتیں گے, ایک لرزہ قائم ہوگا, کیا تیری کیفیت ہوگی, کیا تیری حالت ہوگی؟ اللہ اکبر. اور پھر نفخہ ثانیہ کے بعد کسی مہلت کے بغیر تو نے داعی اسرافیل علیہ السلام کا پیچھا کرنا ہے تاکہ وہ تمہیں عرض محشر پر جمع کر دے اور اکٹھا کر دے, اور پھر حساب و کتاب کے مراحل شروع ہو جائیں گے. کبھی تیرے حق میں یہ ساری زمین گواہی دے گی, کبھی تیرے لیے وہ صحیفے کھول دیے جائیں گے جو فرشتوں نے لکھے, اور کبھی تیرے اعضاء تیرے بارے میں گواہی دیں گے, ہاتھ کان ناک شرمگاہ اور دوسرے اعضاء بولیں گے کہ اس بندے نے کیا کچھ کیا, کیا اس کی کرتوتیں تھیں. ہو سکتا ہے دنیا میں تیرا کردار چھپا رہ جائے, لیکن قیامت کے دن یہ سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے. کبھی فرشتہ چیخ رہا ہوگا میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو سنا رہا ہوگا, اس بندے کا یہ کردار ہے, اس بندے کا یہ کردار ہے. اور اس کے بعد پھر بڑا کڑا معاملہ, اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے دربار میں پیشی. وہ اللہ جو علام الغیوب ہے, ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمانوں اور زمینوں کے گوشوں میں اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ایک چیز دل میں مخفی ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, زبان پر ادا ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, زور سے ادا کرو اسے بھی سنتا ہے, آہستہ ادا کرو اسے بھی سنتا ہے, سرگوشی کی شکل میں ادا کرو اسے بھی سنتا ہے, اور زبان پر نہ لاؤ اسے دل ہی میں چھپائے رکھو اسے بھی جانتا ہے. اس اللہ نے سامنے کھڑا کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے. ذرا بذا بندے اپنی راتیں کہاں گزار کر آیا اور اپنے دن کہاں گزار کر آیا. یہ اللہ علام الغیوب کے سامنے جب زندگی کے ایک ایک لحظے کی رپورٹ طلب کی جائے گی, خود اللہ طلب کرے گا اور اللہ بندے سے براہ راست باتیں کرے گا. یہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے, بڑا ہی گمبھیر یہ موقف ہے, اور جان یہاں نہیں چھوٹے گی. آگے میزان کھڑا ہے جس میزان پہ تمہارے اعمال رکھے اور تولے جائیں گے, گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا, اور پھر یہ میزان تصفیہ کرے گا کہ کون بندہ کامیاب ہے اور کون بندہ ناکام ہے. تو دو ہی چیزیں ہیں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس شخص کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں, اعمال صالحہ وزنی ہو گئے, تو اس کی زندگی عیشت الراضیہ ہے. اللہ فرمائے کہ جو زندگی تجھے پسند ہے وہ لے لے, جو کھانا پینا پسند ہے وہ لے لے, جس قسم کا حسن تجھے پسند ہے وہ لے لے, ہر چیز تیری مرضی کے مطابق, کوئی چیز تیری مرضی کے خلاف نہ ہوگی. فطری اور نیک خواہشات ہوں گی, ہر خواہش کی تکمیل ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے, اعدت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, میں نے اس جنت میں بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی انسان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, بلکہ نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور ہوا. ہاں چیزیں وہی ہوں گی جو دنیا کی ہیں, کھجوریں ہوں گی, انار ہوں گے, انگور ہوں گے, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, صرف نام کی حد تک. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صرف نام کی حد تک ذائقہ جنت کا ہوگا. نام وہ کیوں لیے گئے؟ تاکہ انسان پہچان جائے کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا, لیکن ذائقہ جنت کا ہوگا, عمدگی اور جودت جنت کی ہوگی, وہ انسان کو مستحضر ہوں گی. اور یہ نیک اعمال کی جزا ہے, اس بندے کا بدلہ جس کا میزان حسنات آج بھاری پڑ گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا, کتنا ہلکا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ, کہ قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. فَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ وَالْحَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ دَخَلَ النَّارَ, جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اتنا یہ دقیق معاملہ ہے, اتنا باریک بینی سے یہ حساب ہے کہ ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا. کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کے پاس 100 گناہ تھے لیکن 99 نیکیاں تھیں, تو وہ 99 نیکیاں مغلوب ہو جائیں گی اور 100 گناہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے, اور اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر ضروری ہے کہ ہم منہج تقویٰ کو اپنائیں, اور جو نیکی ہمارے سامنے آئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں, اور جس گناہ کی دعوت ہمیں ملے اسے ٹھکرا دیں یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ گناہ جس کا میں آج ارتکاب کرنے جا رہا ہوں یہی میرے نامہ اعمال کو بھاری کرنے کا موجب بن جائے, گناہوں کے بھاری ہونے کا موجب بن جائے, اور نیکیوں کے ہلکا ہونے کا موجب بن جائے, اور میری ہمیشہ کی بربادی کا پروانہ جاری ہو جائے, تو یقیناً یہ انتہائی تلخ لمحہ ہے اور برباد کن لمحہ ہے. تو آپ نے سن لیا قیامت کے دن بھی دو ہی گھاٹیاں ہیں, تیسری کوئی گھاٹی نہیں. اور تصفیہ کیا ہوگا؟ اگر نیکیاں بھاری ہیں تو تم کامیاب ہو, اور اگر گناہ بھاری ہیں تو تم ناکام ہو. یہ تصفیہ کی صورت. اور پھر نیکیوں کے بھاری ہونے کی ایک بڑی واضح جو وجہ اور علت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو اوصاف واقعتاً نیکیوں کو بھاری کرنے والے ہیں. ہم ٹھوس توحید کو اپنائیں, ہم مستحکم طریقے سے پیارے پیغمبر کی اتباع کو اپنا لیں ایک عجیب مستحکم عقیدے کے ساتھ اور ایک عجیب جذبے کے ساتھ. ہمارے دلوں میں سنت رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی مرکز و محور نہ ہو. باپ دادا کی پیروی, باپ دادا کے دین کی پیروی, برادری کے رسوم و رواج, یہ چیزیں منہج کی کمزوری کا باعث ہیں اور نتیجہ تھا کل قیامت کے دن وزن اعمال کے موقع پر وزن کی کمزوری کا باعث ہوں گے اور انسان کو برباد کر دیں گے. اور ایک انسان کے دل میں اگر غیرت کی حد تک اللہ کی توحید ہے اور اسی غیرت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے کہ سنت کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرنی اور سنت کے علاوہ کوئی عمل ادا ہی نہیں کرنی, اس چیز پر بندہ مستحکم طریقے سے قائم ہو جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے جو بندے کے نامۂ اعمال کو, حسنات کے پلڑے کو بھاری کرنے کا باعث بن جائے گی. یاد رکھو اللہ کے اس میزان میں اعمال کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کے صحیفوں کو بھی تولا جائے گا, انسان کا وزن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میزان سے پوچھے گا ذرا تول کے بتا اس بندے کا کتنا وزن ہے. رب سمین لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ, بہت سے بھاری بھرکم لوگ ترازو میں ڈالے جائیں گے اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو اپنے بارے میں, ہم نے یہ جسم تیار کر لیے مگر ہمارا کردار کیسا ہے. کل جب قیامت کے دن ان باڈیوں کو, ان جسموں کو اللہ کے میزان میں رکھا جائے گا تو کیا وزن ظاہر ہوگا, یہ میزان ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرے گا. جسم تو ہم نے تیار کر لیے اور ہم نے باڈیاں بنا لی اور مختلف آلائشوں سے ان کو خوبصورت کرنے کے پروگرام بنا لیے, لیکن کل جب ان اجسام کو اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا تو جسم کیا نتیجہ لائیں گے. فرمایا کہ بہت سے بھاری بھرکم لوگ ہوں گے دنیا میں نعمتوں میں پروردہ اور عیشوں کے پروردہ, جب ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. اور یہ میزان ان انسانوں کو مسترد کر دے گا. اب وہ سارے نتیجے ناکامی پر منتج ہو رہے ہیں اور یہ بندہ برباد ہو گیا. قیامت کے دن اعمال کے ساتھ ساتھ صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو آج اپنے آپ کو تول لو. امیر عمر رضی اللہ عنہ گاہے بگاہے اپنے اماد اور گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا, اپنا حساب لے لو دنیا میں قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب لیے جاؤ, اور آج دنیا میں اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تولے جاؤ. قیامت کے دن تمہارا وزن ہوگا, تمہیں تولا جائے گا, اور یہ میزان دنیا کا میزان نہیں ہوگا کہ جو وزن رکھا جائے اس کو ظاہر کر دے, بلکہ یہ میزان انسانوں کو تولے گا ان کے کردار کے ساتھ, ان کے اعمال کے ساتھ, ان کے عقائد کے ساتھ, ان کی کرتوتوں اور حرکتوں کے ساتھ. چنانچہ بعض لوگ دبلے اور نحیف اور لاغر ہوں گے اور ان کی ایک پاؤں کی پنڈلی جو ہے, ان کی ٹانگ کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھاری نکلے گی اللہ کے میزان میں, اور بعض لوگ موٹے تازے بھاری بھرکم, ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو ہر انسان جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ایک حکمت یہ رکھی ہے, ایک تمید یہ رکھا ہے کہ یہ شریعت ایک آئینہ ہے, ایسے ایسے احکام صادر کیے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو روزانہ پرکھ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں, کتنے پانی میں ہوں, کتنا وزن ہے میرا. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بل قرآن حجت لکا علیک, کہ قرآن دو ہی چیزیں ہیں, یا تو حجت ہے تیرے حق میں, دلیل ہے تیرے حق میں, یا دلیل ہے تیرے خلاف. یہ ایک آئینہ ہے, ذرا بیٹھو اپنے آپ کو دیکھو پرکھو ہمارا تعلق بالقرآن کیسا ہے, کہ یہ قرآن کل ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. اسی انہی الفاظ کے آگے ایک اور جملہ ہے اور فرمایا کہ کل عمر ان یغدو یا کل رجل ان یغدو, ہر شخص صبح کرتا ہے, ہر شخص صبح کرتا ہے, اور واقعی صبح کرتے ہیں سب, رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں، ہر انسان صبح کرتا ہے، تو اے انسان صبح سے لے کر رات تک جو بھی تو کرتا ہے اس سارے اپنے کردار میں اپنے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، فبائع نفسہ، صبح کرنے کے بعد انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے کسی قیمت کے عوض، کسی کردار کے عوض۔ فمعتقها او موبقها، جب شام ہوتی ہے تو یہ نفس یا تو جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخلے کا سبب پیدا کر لیتا ہے، او موبقها، یا پھر یہ نفس برباد ہو کر جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آئینہ ہے، ہر انسان اپنے دن بھر کے کردار کو جانتا ہے، اس نے کیا کمایا اور کیسے کھایا، اور کیسے کمایا، کیا کھایا اور کس اساس پر کھایا، کس سے ملا اور کس سے نہیں ملا، اس کے تعلقات کی اساس کیا ہے۔ ہر شخص اپنے روزمرہ کے پورے کردار کو جانتا ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے اور کردار شروع ہوتا ہے، رات سونے تک کردار قائم رہتا ہے، ذرا بستر پر تھوڑی دیر جاگ کر اپنے دن بھر کے کردار کا جائزہ لو کہ آج یہ نفس جنتی بن کر لوٹا ہے یا جہنمی بن کر لوٹا ہے، آج میرا کیا کردار تھا، کیا میری کرتوتیں تھیں، اور کیا میری حرکات تھیں، اور کیا میری سکنات تھیں۔ تو شریعت ہر مرحلے پر انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ ایک انسان اپنے چہرے کو دیکھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ تیرا وجود جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ شریعت نے سب سے پہلے انسان کے دل کی اصلاح کی کہ اس کو تقویٰ سے بھر دے، خشیت سے بھر دے، انابت اللہ سے بھر دے، تاکہ یہ دل پرہیزگار بن جائے، پھر اس سے جو احکام صادر ہوں وہ پرہیزگاری پر قائم ہو اور تقویٰ پر قائم ہو، پھر یہ دل آنکھوں کو احکام جاری کرے اور وہ احکام ایسے تقویٰ پر منتج ہو کہ آنکھیں وہی چیز دیکھیں جو جنت کا راستہ ہے، اور پھر یہ دل کانوں کو وہ احکام جاری کریں کہ کان وہی کچھ سنیں جو جنت کا راستہ ہے، اور پھر یہ دل زبانوں کو وہ احکام جاری کرے کہ زبان وہی الفاظ اور کلمات اور جملے بولے جو جنت کا راستہ ہے، پھر یہ دل شرمگاہ کو وہ احکام جاری کریں کہ شرمگاہ کا معاملہ اسی شے پر منتج ہو جو اللہ کی رضا کا راستہ ہو اور جنت کا راستہ ہو، نہ کہ جہنم کا، نہ کہ ایسا راستہ کہ انسان مرتے ہی پکڑا جائے اور ایک دیگ نما گرم برتن میں جھونک دیا جائے اور پھر صدیوں جلتا رہے۔ تو یہ دل جو ہے، یہ اگر تقویٰ پر قائم ہے اور منہج تقویٰ کا فہم رکھتا ہے تو یقیناً یہ انسان کی سعادت کا راستہ ہے، اور یہاں اگر بگاڑ ہے تو پھر یہ بگاڑ سارے وجود پر ظاہر ہو کر رہے گا، اور پھر یہ انسان اپنی زندگی کو اچھی طرح جان اور پہچان لے گا کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، اور آج دنیا میں اور کل مرنے کے بعد، اور کل جب زور پھونکا جائے گا تو میدان محشر میں اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، وہ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ایک آئینے کے طور پر ہم کو عطا کی ہے، اور ہم دن رات اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنا چہرہ جنت میں دکھائی دے رہا ہے یا جہنم میں دکھائی دے رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہمارا انجام ہوگا اور کیا ہمارا معاملہ ہوگا۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، آئیے اپنی پوری زندگی کو تقویٰ اور اصلاح کا آئینہ دار بنا لیں، اور اس دل کو پاکیزہ بنا لیں، مجلہ اور مصفحہ کر لیں، ایسا بنا لیں کہ یہ دل جو ہے یہ تقویٰ اور اللہ کی رضا کا مرکز بن جائے، اور پھر سارا انسان کا وجود اصلاح پر قائم ہو جائے۔ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں جوان ہوں اور میں نے ابھی کئی سال جینا ہے، کئی عشرے جینا ہے۔ کئی افراد ہمارے سامنے ایسے ہیں، بچپن میں مر گئے، جوانی میں موت کا شکار ہو گئے، اور پھر ابدی حساب ہی حساب ہے، اور اس کا سامنا ہی سامنا ہے۔ آج اگر ہم توبہ طائب ہو کر اصلاح کی زندگی اختیار کر لیں تو یاد رکھو، اصلاح کا راستہ اور توبہ کا راستہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ہو تو اللہ کو ایسا راضی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے بندے کے معاملے کو سنوار دیتا ہے۔ کتاب و سنت میں ایسے نظائر موجود ہیں، سو افراد کے قاتل کو توبہ کی توفیق ہوئی، حالانکہ توبہ کر نہیں سکا، اللہ نے اس کے دل کے عزم کو بھانپ لیا اور اس کے دل کے ارادے کو پرکھ لیا، مر گیا وہ اور اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی رضا اور محبت کے فیصلے ہیں کہ ایک بندہ سچے دل سے اس راستے پر آ تو جائے، ایک لحظہ کے لیے آ جائے، اس کے بعد خواب و موت کا شکار ہو جائے، اللہ ایسی توبہ قبول کرے گا، ایسا راضی اور خوش ہوگا کہ وہ الغفور الودود، کہ بخشنے کے بعد وہ پیار کرتا رہے گا اور محبتیں کرتا رہے گا، اس کو ٹھکرا نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے دین کی اور شریعت کی سماحت ہے۔ تو ان برکات سے مستفید ہونے کے موقع قدم قدم پر موجود ہیں، بات توجہ کی ہے اور دل کی اصلاح کی ہے۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے، ہم اپنی دنیا کے معاملے کو سمجھیں، اپنے آپ کو اصلاح پر قائم کریں، اس دل کو تقوی اور طہارت اور تزکیہ کا آئینہ دار بنا دیں، تاکہ یہ دل جو سارے اعضاء کا سردار ہے اور سارے اعضاء اس کے محکوم ہیں، وہ سارے اعضاء تقوی کے اعتبار سے اس دل کے تابع ہو جائیں، اور پھر یہ انسان ایسی زندگی گزار جائے کہ کل قیامت کے دن فہو فی عیشت راضیہ، کہ اس کی پوری زندگی پسندیدہ ہوگی، جو تجھے پسند ہے وہ کر دو، تیری خواہش کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، جو تیری چاہت ہے، جو تیری خواہش ہے، اب تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کی زندگی تو چند سال کی زندگی تھی، جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا تھا، ذلت و رسوائیاں کا سامنا تھا، لیکن آج تو ابدی راحت میں آ گیا، جو چاہے کر، ہمیشہ کے لیے کر، بندے کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزادی دے دی جائے گی، اور اس کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی اس کو جو ہے وہ ایک آفر کر دی جائے گی، جو چاہے تو کر، جو چاہے کرتا رہے۔ تو یہ عیشت الراضیہ ہے، تو دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، جس کی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی توجہ کریں، اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم مرنے کے بعد جو گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں میں کامیابی کا سوچیں، بڑی وہ خطرناک اور خوفناک گھاٹیاں ہیں، اس گھاٹی کا سامنا کیسا کرو گے جب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں 99 سانپ چھوڑ دیے جائیں گے جو ڈستے رہیں گے اور ڈنگ مارتے رہیں گے۔ لیکن یہی بندہ اگر تقویٰ کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے اور اس کی زندگی تقویٰ کے پروگرام پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں نور بھی دے گا، وسعتیں بھی دے گا، جنت کی نعمتیں بھی دے گا، جنت کی ہوائیں بھی دے گا، اور اس کی قبر کو مستقل جنت کا باغیچہ بنا دے گا، اور پھر جب کل قیامت قائم ہوگی تو جنت کے داخلے کی صورت میں ابدی راحتیں عطا فرمائے گا، جبکہ اس کے برعکس عذاب ہی عذاب ہے اور تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اصلاح کی اور نیکی اور تقویٰ کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، یہ آج کا اعلان انتہائی اہم ہے۔ یہ نیو سعید آباد سندھ میں جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جمعیت اہل سندھ کے زیر نگرانی، وہ بحمد اللہ مارچ کے پہلے عشرے میں منعقد ہو رہی ہے، غالباً 8 یا 9 اپریل کے، 8 یا 9 اپریل، یہاں سے بھی انشاءاللہ قافلے روانہ ہوں گے، ساتھی ان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک منہجی کانفرنس ہے، کوئی روایتی کوئی جلسہ نہیں ہے جس میں زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے ہوں اور جہاں ہنسنے ہنسانے کے پروگرام ہوں اور علماء کو مائک دے کر چھوڑ دیا جائے، وائزوں کو، کہ جو چاہے قوم کے ساتھ سلوک کرو، ان کو ہنساؤ اور ان کا وقت برباد کرو، بلکہ موضوعات کے تحت، منہجی موضوعات کے تحت علماء کو وقت دیا جاتا ہے اور علماء ان موضوعات کی پابندی کر کے لوگوں کی اصلاح اور ارشاد کا جو ہے وہ ذمہ جو ہے وہ بخوبی ادا کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس 2 روزہ ہوتی ہے، جمعے کے دن سے، جمعے کے خطبے سے اس کا افتتاح ہوتا ہے اور ہفتے کی رات گئے تک جاری رہتی ہے، جس میں سندھ بھر سے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی علماء اور خطباء مدعو ہوتے ہیں اور الحمد للہ بڑے منہجی خطابات ہوتے ہیں. اب تک اس کانفرنس سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ توبہ کا راستہ اختیار کر کے منہج حق قبول کر چکے ہیں اور قرآن و حدیث کا عقیدہ توحید کی دعوت اپنا چکے ہیں. بڑے اس کے ثمرات ہیں اور بڑے اس کے فوائد ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج وسائل دعوت میں ضروری ہے کہ کچھ مالی اعتبار سے مستحکم ہوں تاکہ سارے پروگرام صحیح طریقے سے انجام پا سکیں. تو اس کانفرنس کے لیے بھی الحمد للہ ساتھی باہر موجود ہوں گے, آپ اپنا تعاون ضرور دیجیے تاکہ یہ تعاون اس علمی کانفرنس میں صرف ہو, اور اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ گیا تو ہر اس معاون کے لیے وہ توشہ آخرت ثابت ہوگا جس نے کسی بھی طور اس کانفرنس میں مدد دی ہو یا تعاون کیا ہو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. یہ علم کی سرپرستی ہے اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا راستہ ہے. ساتھی باہر موجود ہیں, آپ تعاون کرتے جائیے, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.